बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے عباس سید کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری اور رات کی آخری مجلس کی نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر ہونے والے تمام پروگرام ہماری آرکائیو میں سن سکتے ہیں۔ اسی طرح سحر ٹی وی سے نشر ہونے والے تمام پروگرام، جن میں نیوز بلٹن بھی شامل ہیں، لائیو پروگرام ہیں، اسی طرح ڈرامہ سیریل ہیں، دستاویزی فلمیں ہیں، مختلف سیاسی اور سماجی پروگرام اس سائٹ پہ موجود ہیں۔ آپ اگر ہماری سائٹ کا وزٹ کریں گے تو ہماری سائٹ پہ آپ کو ریڈیو تہران کے پروگراموں کے ساتھ ساتھ سار ٹی وی کے پروگرام بھی ملیں گے، اسی طرح تازہ ترین خبریں بھی آپ ہماری اس ویب سائٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سنیں گے عالمی خبریں، عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر ہوگی، نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلامی تاریخ، اسلامی تاریخ کے بعد ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے مقدس شہر قم کے علماء اور دینی طلباء نے افغان عوام کی حمایت میں اجتماع کیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ کا دورہ پاکستان، دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی، سیکیورٹی اور فوجی تعاون کے بارے میں تازہ اتفاق رائے پر منتج ہوا ہے۔ ایرانی بحریہ کے ایک اسکواڈرن خیر سگالی دورے پر عمان کی بندرگاہ سلالہ پہنچ گیا ہے۔ ایک غیر سرکاری عالمی تنظیم کی پاکستانی شاخ نے پینڈورا پیپرز اور پاناما پیپرز میں نامزد افراد کے خلاف پاکستان کی سپریم کورٹ میں انکوائری کی درخواست دائر کی ہے۔ ہندوستان کی جنوبی ریاست کیرالا میں شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات میں کم سے کم 15 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ اور فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو نے اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر صہیونی حکومت کے 4 قیدیوں کی تصویر وائرل کرتے ہوئے ایک بار پھر تاکید کی ہے کہ اسرائیل کے فوجی قیدیوں کو صرف تحریک مزاحمت کی شرطیں پورے کیے جانے کی صورت میں ہی رہا کیا جا سکتا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے مقدس شہر قم کے علماء اور دینی طلباء نے افغان عوام کی حمایت میں اجتماع کیا اور افغانستان میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکوں کی شدید مذمت کی۔ افغانستان میں حالیہ دہشت گردانہ حملوں کی مذمت اور افغان عوام کی حمایت میں حوضہ علمیہ قم کے طلباء نے اتوار کے روز مدرسہ فیضیہ میں اجتماع کیا اور افغانستان میں تمام اقوام و مذاہب کے پیروؤں کو تحفظ فراہم کیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی۔ افغان عوام کی حمایت میں اور ان سے اظہار ہمدردی کے لیے کیے جانے والے اس اجتماع میں حوزہ علمیہ قم کے مختلف اساتذہ اور علماء کرام، من جملہ حوزہ علمیہ اور دینی مدارس کے سربراہ آیت اللہ علی رضا عرافی اور فقہ مجتہدین کی کونسل کے پریزائڈنگ کمیٹی کے رکن آیت اللہ سید احمد خاتمی، نیز ایرانی اور غیر ملکی طلبہ بھی شریک ہوئے۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر افغانستان میں شیعہ مسلمانوں کی مساجد میں کیے جانے والے دہشت گردانہ حملوں کی مذمت اور اسی طرح مظلوم اور نہتے افغان عوام کی حمایت اور ان کو تحفظ فراہم کیے جانے کے بارے میں مطالبات درج تھے۔ اس اجتماع کے اختتام پر ایک قرارداد بھی منظور کی گئی جس میں افغانستان میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی مذمت اور قندوز اور قندھار کی مساجد میں شیعہ مسلمانوں کے قتل عام کو انسانیت کے خلاف وحشیانہ جرم قرار دیا گیا۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری کا دورہ پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی سیکیورٹی اور فوجی تعاون کے بارے میں تازہ اتفاق رائے پر منتج ہوا ہے۔ جنرل محمد باقری نے پاکستان کے اعلیٰ سیاسی اور فوجی عہدیداروں کے ساتھ ملاقاتوں اور دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے اتفاق رائے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے حالیہ دورے میں دہشت گردی کے مقابلے کی غرض سے انٹیلیجنس تعاون میں اضافے کے علاوہ مشترکہ بحری مشقوں پر بھی اتفاق کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ دو سال پہلے شروع کی جانے والی ایران روس اور چین کی مشترکہ بحری مشقوں میں پاکستانی بحریہ کے جہاز بھی حصہ لیں گے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے اپنے دورے پاکستان کی اہمیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی کے نقطۂ نگاہ کے مطابق پاکستان کو عالم اسلام میں اور اسی طرح طویل مشترکہ سرحدوں کے لحاظ سے اسلامی جمہوریہ ایران کی نگاہ میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ خطے کے حساس حالات کی روشنی میں بھی ایران اور پاکستان کے درمیان دفاعی اور فوجی تعلقات کی تقویت انتہائی اہم اور اسٹریٹجک ضرورت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اسی ضرورت کے تناظر میں حالیہ برسوں کے دوران ایران اور پاکستان کی بحریہ کے دستوں کی آمد و رفت اور خیر سگالی کے دوروں میں اضافہ ہوا ہے، جو خطے کی سلامتی اور استحکام نیز باہمی روابط کے فروغ کے حوالے سے خطے کی دو اہم بحری قوتوں کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کی علامت ہے۔ ایران بحری تعاون کے فروغ کی غرض سے ہندوستان، چین اور روس سمیت خطے کے دیگر ملکوں کے ساتھ بھی رابطے مضبوط بنا رہا ہے۔ اس طرح کے دوروں اور ملاقاتوں نے اس دو طرفہ تعاون کے نتیجے میں جہازرانی اور سمندری تجارت کو محفوظ بنانے کے حوالے سے بھی مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں متعین ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی کے مطابق پاکستان نے گوادر کی بندرگاہ کو ایران کی بندرگاہ بندر عباس سے ملانے کی تجویز پیش کی ہے، جبکہ عمان، متحدہ عرب امارات اور عراق کے ساتھ بھی اسی طرح کے منصوبے پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پاکستان کی وزارت ٹرانسپورٹ کے مطابق کراچی اور گوادر سے ایران کی بندرگاہوں کے لیے بین الاقوامی شپنگ لائن بھی قائم کی جائے گی۔ ایرانی بحریہ کا ایک اسکواڈرن خیر سگالی دورے پر عمان کی بندرگاہ سلالہ پہنچ گیا ہے۔ بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے بتایا کہ کھلے سمندروں میں ایران کے مواصلاتی راستوں اور جہازرانی کا تحفظ ایسے بحری مشن بھیجنے کا اہم ترین مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی بحریہ کا اسکواڈرن امن، دوستی اور سلامتی کے پیغام لے کر عمان کی سلالہ بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا ہے، اور اس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان بحری اور فوجی تعلقات کو مستحکم بنانا ہے۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے بتایا کہ بحریہ کے ریپڈ ایکشن فورس نے پچھلے چند روز کے دوران خلیج عدن میں 5 ایرانی بحری جہازوں پر قزاقوں کے حملوں کو ناکام بنایا ہے۔ افغانستان کے شیعہ علماء کونسل نے طالبان سے افغان عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شیعہ علماء کونسل افغانستان نے قندھار کی شیعہ جامع مسجد میں نمازیوں کے قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے عبوری طالبان حکومت کے سیکیورٹی عہدیداروں پر زور دیا ہے کہ وہ ملکی سلامتی اور خاص طور سے شیعہ مسلمانوں کے مذہبی اور ثقافتی براکز کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ بیان میں کہا گیا کہ اگرچہ ہمیں یقین ہے کہ شیعہ مساجد پر حملوں کے پیچھے عالمی اور علاقائی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ہاتھ کار فرما ہے اور اس کا مقصد ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانا اور امن و امان کی صورتحال کو مخدوش ظاہر کرنا ہے، لیکن معاملات بھی افغانستان کے حکمرانوں کی حیثیت سے ہم وطنوں کے تحفظ کے حوالے سے طالبان کی ذمہ داریوں میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ شیعہ علماء کونسل افغانستان کے بیان میں کہا گیا کہ شیعہ نمازیوں کے قتل عام کے بعد اہل سنت بھائیوں کی بڑی تعداد نے دل کھول کر خون کے عطیات دیے، اور بعض اہل سنت بھائیوں کو شہداء کے جنازوں پر شیعوں سے زیادہ دل سوز طریقے سے روتے دیکھا گیا۔ بنابراین کوئی بھی ظالم، دشمن اور انٹیلیجنس سازش ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی، ہم ایک ہی باغ کے پھول ہیں اور اگرچہ آزادار ہیں۔ شیعہ علماء کونسل افغانستان کے بیان کے آخر میں افغان عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مذہبی مقامات پر اجتماعات کی سیکیورٹی کا خود خیال رکھیں۔ ایک غیر سرکاری عالمی تنظیم کی پاکستانی شاخ نے پینڈورا پیپرز اور پاناما پیپرز میں نامزد افراد کے خلاف پاکستان کی سپریم کورٹ میں انکوائری کی درخواست دائر کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی جانب سے پینڈورا پیپرز کے معاملے میں سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں وفاق کی حکومت، قومی احتساب بیورو، فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور اسٹیٹ بینک کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ پینڈورا پیپرز اور پاناما پیپرز میں نامزد افراد کے آف شور اثاثے منجمد کرنے، نیز انہیں 3 ماہ کے اندر اثاثوں کی منتقلی کے ثبوت فراہم کرنے کا حکم دیا جائے۔ واضح رہے کہ پینڈورا پیپرز میں آف شور کمپنیاں رکھنے والے 700 سے زائد پاکستانیوں کے نام سامنے آئے ہیں، جن میں متعدد وزیروں اور حکمرانوں، نیز اپوزیشن کے مختلف سیاسی رہنماؤں، کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران، بینکاروں، کاروباری شخصیات اور کچھ میڈیا مالکان کے نام بھی شامل ہیں۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی شوانائی کے مطابق گھریلو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں میں اضافہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ خبروں کے مطابق اتوار کو بھی ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور یوں قومی دارالحکومت دہلی میں پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 105.84 روپے ہو گئی۔ پچھلے 4 روز سے ایندھن کی قیمتوں میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے پیر تک مسلسل 7 روز تک ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا، تاہم 2 دن کے سکون کے بعد پیٹرولیم مصنوعات میں دوبارہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف اپوزیشن، خاص طور پر کانگریس پارٹی نے حکومت کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے، جبکہ عوام بھی شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی نے اپنے ٹویٹر پیج پر حکومت پر سخت حملہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سب کی تباہی اور مہنگائی کی ترقی ہی حکومت کی پالیسی ہے۔ حکومت نے اپنے دفاع میں کہا ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافے سے ہندوستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان کی جنوبی ریاست کیرالہ میں شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات میں کم سے کم 15 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست کیرالہ کے مختلف حصوں میں شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات میں اب تک کم سے کم 15 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام نے نمبات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ 5 بچوں سمیت 13 افراد لاپتہ بھی ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو نے اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر صہیونی حکومت کے 4 قیدیوں کی تصویر وائرل کرتے ہوئے ایک بار پھر تاکید کی ہے کہ اسرائیل کے فوجی قیدیوں کو صرف تحریک مزاحمت کی شرطیں پوری کیے جانے کی صورت میں ہی رہا کیا جا سکتا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو عز الدین قسام بریگیڈ نے کہا کہ جب تک فلسطینی قیدیوں کو آزاد نہیں کیا جائے گا، صہیونی فوجی قیدیوں کو بھی رہا نہیں کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ صہیونی حکومت حماس کی شرطوں کو پورا کر کے ہی قیدیوں کے تبادلے کا معاملہ طے کر سکتی ہے۔ دنی اصناف فلسطین کے اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے ایک رکن اور فلسطینی رہنما خلیل الحیا نے فلسطینی قیدیوں کے ساتھ صہیونی دشمن کے رویے اور فلسطینی قیدیوں، خاص طور سے بھوک ہڑتال کرنے والے فلسطینی قیدیوں پر ظلم و تشدد روا رکھنے اور ان قیدیوں کو جارحیت کا نشانہ بنائے جانے پر صہیونی حکومت کو سخت خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے پر دستخط کی سالگرہ کے موقع پر اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ سارے فلسطینی، خاص طور سے اسلامی استقامتی تحریک حماس، فلسطینی قیدیوں کے ساتھ ہے اور کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ کب تک میرے آقا یہ زیست بسر ہوگی، با بتلاؤ شب غم کی کس آن سحر ہوگی اب رحم و کرم اپنا محبوب خدا کرنا دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا ہم تو ہے رہین غم اور ہجر کے مارے ہیں جو کچھ بھی ہے لیکن ہم دیوانے تمہارے ہیں مقبول دیوانوں کی سرکار دعا کرنا
عزیز سامعین اب آپ کی خدمت میں پروگرام پیش ہے اسلامی تاریخ جس کے بعد دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ و شریف نشر ہوگی جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائے
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین ناظرین اکرام سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں ناظرین کرام ہمارا پروگرام اسلامی تاریخ کے عنوان کے تحت جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے الحمدللہ آپ اس پروگرام کو پسند فرما رہے ہیں دیکھیے ایک خاص مقصد ہے جو یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جو صاحبان مطالعہ ہیں صاحبان علم ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ انسانوں کے نزدیک تاریخ کتنی اہمیت کی حامل ہے وہ چاہے تاریخ ہمارے پاس مکتوب کی صورت میں ہو یعنی کہیں لکھی ہوئی ہو اور ہم اس کا مطالعہ کریں یا اسی طریقے سے جو ہمارے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اسلامی تاریخ کے ان کی بھی وہی اہمیت ہے جو ایک تاریخ اسلام کی ہے یعنی جو کتاب کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے اس لیے کہ تاریخ اتنا اہم موضوع ہے اور اتنا شریف علم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں گزشتہ قوموں کے عروج و زوال اور ان کی تخریب اور تعمیر کے احوال کا پتہ چلتا ہے اور اس کے ذریعے سے آئندہ نسلوں کی عبرت کے اسباب اور وسائل فراہم ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے انسان کو بیداری اور بصیرت حاصل ہوتی ہے انسان کے دماغ کو تازگی ملتی ہے اور ترقی کے وسائل فراہم ہوتے ہیں اگر ادبی اعتبار سے کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ تاریخ ایک ایسا موضوع ہے جو پس منظر بھی ہے اور پیش منظر بھی ہے اس لیے کہ ماضی کے اوپر اور حال کے اوپر اور استقبال یعنی ماضی حال اور مستقبل تینوں کے اوپر اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے جب انسان اپنی تاریخ سے آشنائی حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد آئندہ کے لیے آنے والے زمانے کے لیے لائے عمل طے کرنے میں اس کو بہت مدد ملتی ہے اس انسان کے مد مقابل کے جس کو اپنی تاریخ کا علم ہی نہیں ہے اس لیے کہ اگر اس کو اپنی تاریخ کا علم ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ کون سی چیزیں ترقی کا سبب بنتی ہے اور کون سی چیزیں تنزلی کا سبب بنتی ہیں اسی ہدف کے پیش نظر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور اس میں ہماری ابھی تک کی جو گفتگو چل رہی تھی وہ ظہور اسلام سے پہلے کی ہے یعنی جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے آج اور اسی موضوع پر گفتگو ہوگی کہ عربوں میں بت پرستی کس طریقے سے رائج ہوئی اور بت پرستی کے کیا معنی تھے اور آج بھی الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں دو مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے ایک اسٹوڈیو میں ہوں گے اور ایک دوسرے جن سے ہمارا رابطہ ہوگا ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں اپنے مہمانوں سے ملاقات کرتے ہیں Thank you. ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمانوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو اسٹوڈیو میں آج الحمدللہ اس موضوع پر ہمراہی فرمائیں گے جناب عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
قبلہ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور پروگرام میں آپ تشریف لائے. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں.
میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس پروگرام کے توسط سے اپنے تمام ناظرین خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں.
جی ناظرین، ہمارے جو دوسرے آج کے مہمان ہیں وہ بھی ظاہر ہے بہت اہم شخصیت ہیں، جناب ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جناب محمد عباس کریمی صاحب. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے دوسرے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں. جناب محمد عباس کریمی صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور ناظرین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی خدمت کا موقع اللہ نے فراہم کیا.
جی بہت شکریہ. قبلہ، میں اس طریقے سے یعنی اپنے سوالات کا آغاز کروں کہ آج کا موضوع ہے ہمارا کہ عربوں میں بت پرستی کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس کے اسباب اور عوامل اور اس کے حوالے سے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بت پرستی کا آغاز کس طریقے سے ہوا، آپ اس پر مختصر طور پر روشنی ڈالیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا
جی
کہ جو تاریخ ہے اس سے آشنائی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے
جی.
اور ہمیں کسی بھی اپنے زمانے کے حالات کو یا کسی بھی زمانے کے حالات کو سمجھنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ جو ٹو ڈیکیڈز ہیں یا کچھ عرصہ پہلے
جی،
نہ صرف اس کو بلکہ اس کے جو منشا کو دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ اس کی پٹ اپ کہاں سے تھی، یہ مسئلے کا آغاز کہاں سے ہوا، اس پہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم بت پرستی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ آ کے اور یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مختصر سی جو تبلیغی زندگی تھی اس میں کیسے اس عرب جاہلی معاشرے کو جو بت پرستی جن کے اندر رچ بس گئی تھی وہ کیسے ان کو متمائل کیا توحید کی طرف
جی،
تو اس کے لیے ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا.
بالکل،
کہ یہ آخر بت پرستی کہاں سے ان کے درمیان شروع ہوئی.
بالکل.
اور نہ صرف ہمیں ان کے یہ جو بت پرستی بلکہ ان کے پورے ماحول کا جائزہ لینا پڑے گا
جی.
کیونکہ بت پرستی یا کوئی بھی جو ایک ایشو ہے وہ ایک خاص علت کی وجہ سے نہیں ہوتا، چند عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک خاص واقعہ
رونما ہوتا ہے. بے شک.
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی اقتصادی، ان کی معاشی معاشرتی اور ان کی دینی اور ادیان اور مذاہب ان سب کا ایک جائزہ لیں تاکہ اس کے بعد ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ ان کے اندر یہ جو بت پرستی کا عامل جو تھا یہ کہاں سے ان کے اندر آیا
جی.
جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ برکمان کو بھی دیکھ لیں
جی،
جو ویسٹرن تاریخ نگار ہے وہ کہتا ہے کہ عربوں کا جو پولیٹیکل اور اکنامیکلی جو سسٹم تھا وہ بڑا نارمل سا تھا اور عام سا تھا
جی،
یعنی آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو ڈیپ مطالعہ کریں
جی
تو یہ اتنا عام بھی نہیں تھا، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ اللہ کو قرآن کے اندر جگہ جگہ پہ لکھے، ان کو خالق ان کو سے پوچھا جائے کون ہے، کہتے ہیں اللہ ہے،
اللہ ہے بالکل.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دیوانے وار یعنی کہ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں بتوں کو پوجنے کے لیے.
صحیح.
چھوٹے بڑے بت انہوں نے رکھے ہوئے ہیں
جی.
تو یہ اللہ بھی ادھر ہے، سانے حقیقی اور خالق کو بھی وہ
مانتے ہیں
جی. اس طرف سے ان کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو یہ بت پرستی کا عامل بھی ہے. تو جی، یہ اتنا ہی سادہ نہیں ہے کہ جتنا
جی
اس کو بیان کر دیا جائے کہ عرب جاہل تھے اور سادہ سا ان کا ایک سسٹم تھا، قبائلی سسٹم اس قسم کا نہیں تھا. اگر ان کے عقائد کا آپ نے دقیق مطالعہ کرنا ہے اور اس کو ڈیپ جا کے اس کو دیکھنا ہے تو ہمیں ادیان کی تاریخ کا مطالعہ کرنا
یہ آپ نے بہت اچھا یہاں پہ ایک اشارہ کیا، چونکہ کبھی کبھی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہیں یعنی اگر جہالت کی وجہ سے ایسا ہے کہ جاہل ہونے کی وجہ سے انسان جو بت پرستی کر رہا ہے تو آج بہت بڑے بڑے اسکالر ایسے ہیں کہ جو بت پرستی میں مثلا آج بھی جو ہے وہ ملوث ہے، ترقی زمانے ترقی یافتہ دور میں بھی.
ہم اس میں صرف جہالت کا عامل نہیں ہے
جی جی،
اس کے اندر رسوم و رواج بھی آ جاتا ہے، اس میں تقلید کا عمل بھی آ جاتا ہے، اس میں والدین کے مثلا یا ابا و اجداد کے جو
ماحول کا اثر آ جاتا ہے
ماحول، یقیناً. اس لیے کہا تھا ہمیں پوری فضا کا
جی جی
دیکھنا پڑے گا. تو جو شروع میں اگر آپ دیکھیں گے
جی
تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے
جی
کے بعد جب ان کا دور شروع ہوتا ہے, ان کے جو بیٹے فرزند آتے ہیں
جی,
تو وہ جب آدم علیہ السلام کو ایک جگہ دفناتے ہیں اور اس جی کے بعد ان کے لیے ایک بلڈنگ سی بناتے ہیں, مختصر سی
ایک عمارت بناتے ہیں,
عمارت بناتے ہیں ان کے لیے, اور یہی بات میں پیش خیمہ ثابت جی ہوتا ہے کہ لوگ اس بلڈنگ کی عبادت کرتے کرتے بھول جائیں اس کے اندر کیا ہے اور جی خود وہ بت پرستی یا شخصیت پرستی کی طرف وہ نکل جائیں
جی.
تو ہمارے پاس اگر ہم اس کے منابعوں کی طرف جائیں, یعنی کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو جی سب سے پہلے بڑا ہمارے پاس جو منبع ہے وہ قرآن مجید ہے.
بے شک
قرآن مجید چونکہ ایک اتھینٹک کتاب ہے جی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے جی. تو اس کے اندر جو واقعات اور آیات بیان کی جا رہی ہیں وہ جی ہمیں ایک تاریخی واقعات بھی اس کے اندر
جی
جگہ
جی
جگہ پہ اس میں جو
اگرچہ وہ کتاب تاریخ نہیں ہے
یقیناً,
لیکن اس میں تاریخی واقعات ہیں
یقیناً جی, تاریخی کتاب تو نہیں لیکن جو واقعات گزر رہے ہیں
بے شک
اس کے اندر ہمیں یہ ایک تو پہلا ہمارے پاس جو
جی سورس ہو سکتا ہے
سورس ہو سکتا
جی جی ہے کہ ہم جی. اجازت دیجئے میں یعنی پھر پلٹوں گا آپ کی طرف جی, آپ سے انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے جی, لیکن ہم اپنے دوسرے مہمان جو ہیں ہمارے ان کی خدمت میں چلتے ہیں
جی جی
جی, جی, جی. محمد عباس صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے گفتگو چل رہی ہے بت پرستی کے حوالے سے اور ہمارے جو مہمان ہیں مولانا عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ, انہوں نے ایک عمومی تاریخ کا سلسلہ شروع کیا ہے, انشاءاللہ اس سوال پہ ہم پھر پلٹیں گے. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ عربوں میں بت پرستی کی تاریخ کیا رہی ہے, اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں.
عربوں میں بت پرستی کی جو تاریخ رہی ہے وہ بہت ہی سادہ ہے, جس کو قرآن نے اس کو مطرح کیا ہے اور کتب تاریخیہ میں بھی یہ چیز ملتی ہے
جی,
اور ہم اس پر اگر غور و فکر و تدبر کریں
جی
تو ہمیں بڑی آسانی سے یہ مل سکتا ہے کہ اس کی تاریخ کب اور کیسے شروع ہوئی ہے
جی.
تو مختصر سی تاریخ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے سلسلے میں چند نظریات ہیں
جی,
کہ یہ تاریخ کب سے شروع ہوئی, بدایت التاریخ, اور تاریخ کے پڑھنے والے اس کو بخوبی جانتے ہیں اور مورخین نے تاریخ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے درج کیا ہے
جی.
اس میں سے یہ ہے, سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو تاریخ بت پرستی کا آغاز ہوا ہے
جی,
سب سے پہلا نظریہ وہ یہ ہے کہ حضرت آدم کے فرزندان
جی
خصوصاً حضرت حابیل اور مد مقابل قابل
جی,
جب دونوں میں خداوند متعال کے سامنے انہوں نے اپنے اپنے نظر اور قربانی کو پیش کیا تو ظاہر سی بات ہے ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہیں
جی,
تقریباً سبھی جانتے ہیں
جی.
تو قابل کی جب قبول نہیں ہوئی تو اس نے اپنا حسد دکھانا شروع کر دیا, اس سے پہلے بھی اظہار حسد کرتا تھا وہ
جی,
لیکن جو ہے جب قبول نہیں ہوئی تو عام ہو گئی یہ بات, تو اس نے حسد اپنا شروع کر دیا. تو اسی درمیان میں جب قابل نے حابیل کو قتل کیا
جی,
تو اب کوئی راستہ نہیں تھا, میں یہ لاش کو کروں کیا, تو اس نے ایک کام کیا, پشیمان ہو کر جب بیٹھ گیا تو دیکھا کہ ایک کوا آیا, غراب جس کو عربی میں کہتے ہیں غراب, اور یہ آیا اور دو بل کیا ہے, اس نے ایک کو قتل کیا, دوسرے نے اس کو پھر پنہان کر دیا
جی.
تو اس نے دیکھا بڑا اچھا ہے, یہ سسٹم تو بڑا اچھا ہے, اس نے ہمیں بتا دیا, اور اس کے بعد اس نے اتنی محبت کرنا شروع کیا اس غراب سے اس کوے سے کہ اس کا بت جو ہے ایک جسے کہتے ہیں اپنے یہاں تعویذ کی شکل میں اپنے گردن میں آویزان کیا
جی,
اور آویزان کرنے کے بعد پھر یہ ادھر ادھر ٹہلتا رہا. اس کے مرنے کے بعد اس کے جو متعین تھے تابعین تھے ان لوگوں نے اس کی سیرت پر عمل کرنا شروع کیا, پہلی تاریخ یہ
جی.
دوسری تاریخ یہ کہ حضرت نوح سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام جب گزر جاتے ہیں تو انہی کے زمانے میں کچھ لوگ بہت ہی متدین بہت ہی دیدار تھے جس کا قرآن نے ذکر بھی کیا ہے, جیسے آپ کے ودنامی سوانامی بت, اور آپ کے جو ہے یغوث اور یغوت اور نصر, یہ پانچ بت ایسے تھے. تو کہتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی جو انہوں نے بت بنایا اور اس نام کے جو بت وجود میں آئے, کہتے ہیں تاریخ اور مورخین نے لکھا ہے اس چیز کو کہ کیونکہ یہ بہت ہی متدین حضرات تھے اور جب یہ لوگ اس دنیا سے رحلت کر گئے, دار فانی سے کوچ کر گئے, تو اس زمانے کے لوگوں نے ان کی یاد میں, جیسے ابھی ہمارے یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ اگر ہمارے آبا و اجداد کسی کا انتقال ہو گیا اور ہمارا بچپنا رہا ہو تو ہم یہ طلب کرتے ہیں کہ ہمارے دادا کی صورت کیسی رہی ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو ابھی بھی دیواروں پہ دیکھا ہوگا آویزان رہتے ہیں, تو ان لوگوں نے ویسے ہی
یعنی ان کی تصویر وغیرہ
انہی تصویریں جی بنائی, اور بنانے کے بعد یہ ان کی یاد میں رکھا. اب جیسے ہی یاد میں رکھا تو شیطان کو موقع ملا کہ یہ لوگ بت پرست تو نہیں ہیں لیکن ان کی یاد میں ان کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں, لہٰذا وہ آگے بڑھا اور وسوسہ شروع کر دیا کہ بھائی جب اس کو بنا ہی لیا تو اس کی پوجا بھی کرو.
صحیح,
تو اس نے پوجا کرنا شروع کر دیا, شیطان نے اپنا وسوسہ صدور الناس میں ڈال دیا.
پہلے وہ تھوڑا سا احترام کی صورت رہی ہوگی, اس کے بعد وہ
جی جی
احترام اور تعظیم بڑھتے بڑھتے عبادت تک پہنچ
گئے. جی عبادت تک پہنچ گئے, کیونکہ عشق کا عبادت کا تعلق عشق سے ہوتا ہے نا.
جی,
تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا, آخر میں وہ اس کو معبود سمجھنے لگے. اور ایک فرق اور ہے, یہ اس زمانے کے بت پرستوں اور ہمارے درمیان میں, یا اس زمانے میں جو مومنین اور متدین حضرات تھے اور مشرکین کے درمیان میں ایک فرق تھا. فرق یہ تھا کہ ارباب کو ماننے میں اختلاف ہے.
جی,
مثلاً ان سے کہا جائے بھائی کتنے ارباب ہیں تو وہ کہیں ہمارے بہت ارباب ہیں, مثلاً مدد کرنے والا کوئی دوسرا ہے, پانی برسانے والا کوئی دوسرا ہے, لیکن خالق ایک ہے.
جی,
ان کے درمیان بھی, ہمارے درمیان بھی, مشرکین کے درمیان بھی, موحدین کے درمیان بھی. جیسے آپ سورہ جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو خدا بندے مطلب واضح کر دیا, خالقیت میں دونوں ایک نظریہ رکھتے ہیں لیکن ربوبیت میں فرق کرتا ہے. مثلاً آیت میں عرض کرتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله ليقولن. اب وہ کیا کہیں گے جب ان سے سوال کیا جائے تمہارا خالق کون ہے, من خلق السماوات والارض, کس نے زمین و آسمان کو خلق کیا؟ ليقولن, تو وہ بالآخر یہی کہیں گے.
جی,
یعنی تاکیدن یہی کہیں گے, یقیناً یہی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ العزیز العلیم.
جی,
ہمارا عزیز اور علیم وہ ہے جس نے اس کو خلق کیا. لیکن ارباب کے تعین اور تشخص میں اشتباہ کر جاتے ہیں.
صحیح, بالکل.
یہ ایک دو نظریہ ہو گیا.
کریمی صاحب معاف کیجئے گا, انشاءاللہ ہم پلٹیں گے آپ کی طرف, لیکن اجازت دیں ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان ہیں ہم اپنی گفتگو ان کے ساتھ آگے بڑھا دیں.
بسم اللہ.
جی قبلہ, آپ بیان فرما رہے تھے. جی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تاریخ کے حوالے سے.
جی میں تاریخ کے منابعوں کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہم نے اگر تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے,
بے شک.
اس کے بعد عربوں کی تاریخ بالخصوص.
جی,
اس کے بعد ہم اشعار کی طرف آئیں گے کیونکہ اشعار جاہلیت, چونکہ وہاں پہ آپ معلوم ہے جاہل تھے عرب.
جی,
لیکن کچھ پڑھے لکھے تھے, سر معلقات دیکھیں یا دوسری چیزیں دیکھیں, اشعار ان کے ہمیں لکھے ہوئے ملتے ہیں.
جی,
تو ان اشعار سے یا جو ہمارے پاس
ایک جی بہت اہم چیز یہاں پہ آپ نے اشارہ کیا, یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ دور جاہلیت تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, ان کی فکر ایسی تھی, ان کے اقدار ایسے تھے,
بہت رچ ان کا ماحول تھا.
جی جی بالکل.
اور مثلا ان کا ادب دیکھیں, ہنر دیکھیں یا باقی چیزیں دیکھیں, جاہلیت یعنی اسلام سے جاہل تھے.
جی, یعنی وہ تو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے, باقی سب کو عجم کہتے تھے.
عجم, ہاں,
خود صاحب زبان ہے, باقی سب بے زبان ہیں.
یقیناً ان کے اشعار کو اگر آج بھی دیکھا جائے تو یہ ایک جو زبان ہے اس کی ترقی و ترویج کیسے ہوتی ہے, یہ ہمارے گفتگو بول چال اور اس کو ترقی دینے سے ہوتی ہے.
جی,
کہا جاتا ہے کہ عربی زبان فصیح و بلیغ تھی اور لوگ اپنے بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتوں میں بھیجتے تھے, تو یہ
جی
فصاحت و بلاغت ان کے اندر
جی
موجود تھی.
صحیح.
تو دوسرے ہمارے پاس اگر منابع دیکھیں تو اشعار ہیں, اگر اس کے علاوہ دیکھیں تو ہمارے پاس تاریخی کتب ہے, بالخصوص وہ کتب
جی
کہ جو پہلی دو تین صدیوں میں لکھی گئی.
صحیح.
مثلا ابن ہشام کی آپ دیکھ لیں, یا تاریخ تبری دیکھ لیں, مسعودی دیکھ لیں, اس قسم کی ہیں. ان کتابوں سے ہم مراجعہ کر سکتے ہیں کہ
جی
ان سے.
جی, تو اصل میں آپ سے وہی پوچھنا چاہ رہا تھا جو آپ بیان کر رہے تھے کہ
جی
جو تاریخ کلی طور پہ بت پرستی کی تاریخ جو شروع ہوئی ہے.
ہاں جی, بت پرستی تاریخ
میں جناب آدم کی قبر کے لیے انہوں نے ایک وہ بنا دیا,
یقیناً
عمارت,
جس طرح ابھی کہا بھی گیا
جی
کہ یا تو تصویر کو دیکھ کے, تمثیل کو دیکھ کے وہاں پہ بتوں کی اقسام بیان کی جاتی, کچھ تو مجسماتی ہوتی ہیں, کچھ
صحیح
تصوراتی اور
جی
تخیلاتی ہوتی ہیں.
جی,
تو اگر وہ دیواروں پہ اور ادھر جو پہلے بت تھے وہ کوئی گھڑے ہوئے اور انسانی شکل یا کوئی اس قسم کے نہیں تھے, وہ ایک پتھر لیا کرتے تھے, ایک
جی
لکڑی لے لی, اس قسم کے ان کے جو بت تھے, یہ بتوں کی جو اقسام تھی.
صحیح.
یہ آگے اس طرح.
اچھا, ایک چیز میں آپ سے یہاں جاننا چاہوں گا بہت مختصر طور پہ, وہ یہ کہ بت پرستی اور یعنی جو شرک ہے,
جی جی,
اس کے حوالے سے کیا ہے مثلا ان میں رابطہ جو ہے پہلے اس میں کیا ہے، بت پرستی ہے، شرک ہے، کیا ہے اس کے حوالے سے؟
اس کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے. بعض لوگ تو واضح طور پہ ہمارے جو ویسٹرن ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں کوئی توحید نہیں تھا، کچھ بت اللہ کو جو مانتے ہیں اور ادیان کی وہ اس طرح سے ڈیفینیشن نہیں کرتے، تو ان کے لیے ان کے پاس صریحاً اس کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری جو افکار ہیں وہ ترقی کرتے ہیں اور ہم ایک تعالی اور ایک بلند مرتبے پہ پہنچتے ہیں، اسی طرح یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ چھوٹی موٹی تعظیم ہوئی
اشیاء کی، کچھ صورتیں موجود تھی، پھر اسی سے ترقی کر کے تک پہنچے. ہاں
یہ کرتے کرتے شرک تک آئے، شرک سے پھر آگے مذہب کی شکل دی گئی، اور مذہب بھی وہ کہتے ہیں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو تھا ان کو، کوئی نہ کوئی جب وہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ جہان کس نے خلق کیا، تو اس کے لیے اوپر سے گھڑی گھڑائی ایک چیز دین کو ایڈ کیا گیا شعور فکری کے ساتھ ساتھ، اور پھر مرحلہ جو ترقی کر رہے ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ توحید تک لے کے گئے. لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اسلامی جو نظریات اور تعلیمات کے خلاف ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو خلق کیا اور آدم علیہ السلام کو بھیجا تو سب سے پہلے توحید آئی، اور اس توحید سے اس کے بعد اس کے اندر شرک مخلوط ہوا.
یعنی یہ انحرافی صورتیں ہیں جو شرک انحرافی صورت ہمیں نظر آتی ہیں. جی بہت شکریہ. ہم محمد عباس صاحب کی طرف چلتے ہیں.
جی
محمد عباس صاحب، آپ بیان فرما رہے تھے لیکن آپ سے گزارش کریں گے کہ مختصر طور پہ آپ ان نظریات کی طرف اشارہ فرمائیں کہ اور کون کون سے نظریات ہیں اس سلسلے میں.
اور اس کے بعد یہ جو دو نظریے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور نظریات ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے تاریخ بت وجود میں آئی. مثلا جو چیز ان کو اچھی لگتی تھی اور جس چیز کو وہ اپنے سے قوی اور اعلیٰ و برتر دیکھ لیتے تھے اور پھر اس کی پوجا کرنے لگتے تھے. اول اوائل میں پوجا نہیں ہوتی تھی، اوائل میں بس ان کو عشق ہوتا تھا، ان سے پیار ہوتا تھا، اور ان کو بس ایک تسلی ملتی تھی کہ کتنے اچھے لوگ تھے، انسیت ہوتی تھی، اور یہ انسیت دھیرے 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 بت پرستی میں بدل جاتی تھی.
اب ہمارا جو اصل موضوع ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ دور جاہلیت کے جو مشہور بت تھے، تھوڑا آپ اس کی طرف اشارہ کیجئے، کون کون سے مشہور بت تھے؟
جی اس سلسلے میں قرآن مجید متعدد آیاتوں میں ارشاد فرماتا ہے، متعدد آیات میں ارشاد فرماتا ہے خداوند متعال. جیسے آپ سورہ نجم کی آیت لیں، سورہ نجم کی آیت نمبر 19, 20, 21، صراحتاً پروردگار عالم نے اس میں ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ سورہ زمر میں آیت نمبر 2-3 میں آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو اس میں اقسام بت اور اسماء بت دونوں چیزیں بیان کی ہیں. مثلا جب حضرت نوح علیہ السلام خصوصاً یہ جو پانچ بت کا نام اکٹھا آیا ہے وہ حضرت نوح کی زندگی کے ہیں، اور سورہ نوح میں ہے. اس میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے وقالوا لا تذرن آلہتکم. وقالو کی ضمیر ان کے جو روسا تھے، جو بزرگان قبیلہ و قوم تھے، وہ جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تبلیغ کر رہے تھے وحدانیت کی طرف، وحدہ لا شریک کی طرف، لا الہ الا اللہ کی طرف، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہ ایسا نہیں ہے. تو ان روسا نے کہا وقالوا لا تذرن الہتکم کہ تم اپنے بتوں کو، یہ اپنے اللہ کو نہ چھوڑو، جو تمہارے اللہ ہیں ان کو نہ چھوڑو. اب قرآن مجید اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ اسی آیت میں وہ الہ کون لوگ تھے.
جی
ولا تذرن، اور یہ بھی نہ چھوڑو، خصوصاً کس کن لوگوں کو؟ ودا، پہلے بت، پہلا جو بت تھا وہ ودا تھا، اس کو بھی نہ چھوڑو. ولا سوا،
جی
سوا کو بھی نہ چھوڑو،
صحیح.
ولا یغوث، یغوث کو بھی نہ چھوڑو،
صحیح.
و یعوق و نصرہ،
جی
یہ پانچ بت ہیں جو اس عرب میں زمانے جاہلیت میں، معاصر جاہلیت میں بہت ہی مشہور تھے.
جی جی.
اور قرآن نے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے، اس کے نام بھی
صریح طور پر نام لیا ہے.
جی
بہت شکریہ، اجازت دیجیے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ہماری گفتگو چل رہی ہے بت اور بت پرستی کے حوالے سے کہ جو دور جاہلیت میں عربوں میں رائج تھے. اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمانوں کے ساتھ پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ جی محمد عباس صاحب آپ کی خدمت میں ہیں، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے اس موقع پر کہ دیکھیے خانہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذریعے ہوئی، جیسا کہ خود قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور وہ دونوں یعنی نبی الہی تھے، وہ موحد تھے۔ تو یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ خانہ کعبہ میں بت کب آ گئے، اس کے اوپر آپ مختصر طور پہ روشنی ڈالیں۔
جی شکریہ۔ اس کی مختصر سی تاریخ یہ ہے کہ صحیح آپ کا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم نبینا سیدنا اور حضرت اسماعیل سیدنا، یہ جب ان لوگوں نے تعمیر کی اس خانہ کعبہ کی، بہرحال اللہ کے حکم سے کیا لا شک کا فی، اس کے بعد جب انہوں نے تعمیر کی اس وقت دین حنیف چل رہا تھا اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور زمانۂ جاہلیت میں، معاصر جاہلیت میں بھی یہ سلسلہ برقرار تھا، دائمن تھا، مستمر تھا۔
بالکل۔
لہٰذا جب یہ خانہ کعبہ کی شہرت ہوئی اور بیت الحرام کی شہرت ہوئی
جی،
تو لوگ یہاں وہاں سے آنے لگے زیارت کے لیے، عرب میں مختصر نواحی سے آنے لگے۔ تو اس کے بعد جب یہ دیکھا بڑھتا ہوا اقتصاد، تو اس زمانے میں مختلف بلاد میں یہ خبر پہنچ چکی تھی
جی، مختلف شہروں میں،
جو مختلف شہروں میں جی اس کی جو ہے خبر پہنچ چکی تھی، خانہ کعبہ اللہ کے نبی نے تعمیر کیا اور اس پر جو ہے منار توحید ہے، اس میں توحید کا پرچم بلند ہو گیا ہے، اور لوگ جو ہے دین حنیف پر قائم تھے، عبادت اللہ کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے
جی۔
اب یہ کیسے وجود میں آیا بت؟ بات آپ کی صحیح ہے، جب اللہ نے ایک نبی کو حکم دیا، ایک پیغمبر کو حکم دیا، بیٹے اور باپ دونوں نے تعمیر کی، اور اس کے بعد وہاں قربانی کا سلسلہ، یہ سب اللہ، وہ تو دوسری بات ہے، اللہ نے بچا لیا
جی۔
اس کے باوجود بت کیسے آیا؟
صحیح
ہے، اس میں بہت بڑا بت تھا جس کا نام تھا ہوبل
جی۔
یہ سب سے پہلے یہی بت رکھا گیا، وہ کیسے؟ عمرو بن لوہی، عمرو بن لوہی ایک شخص تھا جو مکے میں رہتا تھا
جی،
اور قبیلہ خزائی سے تعلق رکھتا تھا۔
صحیح۔
جب اس نے ابرہے کے سلسلے میں سنا ہے کہ یہ لشکر کشی کر رہا ہے اور یہاں آنے والا ہے، نہیں پہلے اس سے، لشکر کشی سے پہلے اس نے ایک بہترین اسی کے مقابل میں کلیسہ بنوایا جس کا نام تھا قلیس۔ قلیس کے معنی ہوتے ہیں عربی میں بہت بہترین عالیشان بلڈنگ کو کہتے ہیں۔
صحیح۔
اس میں ہیرے جواہرات اور جہاں تک اس کے امکان تھے اس میں اس کو لگوایا، مزین کیا، بہترین خوبصورت بنایا، زیبا جب بنا لیا، تو اب جیسے ہی اس نے سنا کہ بہترین، یہ خزائی نے جیسے ہی سنا، عمرو بن لوہی نے سنا، تو یہ گیا وہاں
مختصر طور پہ
جی،
کریمی صاحب جی،
جب یہ وہاں گیا تو دیکھا کہ واقعی لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، اور اس کو بھی تعجب ہوا کیونکہ دین حنیف پہ، بذات خود دین حنیف پہ تھا۔ جب یہ وہاں گیا اس کو تعجب ہوا، تو اس نے سوال کیا، خزائی نے سوال کیا، لماذا تعبد الاصنام، تم لوگ کیوں اصنام کی پوجا کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نحن نعبد ونستنصر منها، یعنی بتوں سے ہم مدد حاصل کر رہے ہیں، ونستنصر منها، اور ہم ان سے بارش لیتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے بارش کی۔ تو بارش، کہا بہت اچھی بات ہے یار، ہم تو خدا کو چاہتے ہیں کہ یہ ہماری خواہش پہ بارش کرے، تو بارش نہیں کرتا، جو ہم چاہتے ہیں تو، جو ہم چاہتے ہیں کہ مدد کریں تو ہماری مدد، ہماری ضرورت پر مدد نہیں کرتا۔ اس کی، اس کا یہ نظریہ تھا
جی،
اس کی یہ فکر تھی،
وہاں سے یہ جو ہے لے
جی، اس کے بعد کہا بطور ہدیہ ہمیں دے دو۔ تو ان لوگوں نے ایک بت دے دیا بنام ہوبل، اور وہ ہوبل لے کر آیا اور خانہ کعبہ کی چھت پر، سقف خانہ کعبہ پر رکھا چھت پہ، اور اعلان کیا
جی جی،
یا ایھا الناس،
بالکل،
اے عباد الاسنام۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ، معاف کیجیے گا، یعنی یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، معاف کیجیے گا چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ قبلہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہاں پہ کہ جو بت پرستی کرتے ہیں یہ، تو کیا ان سے کچھ نفع ملتا تھا، جیسے کہ انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ وہ اس سے بارش یا مدد طلب کرتے تھے؟
میں اس سلسلے میں قرآن مجید سے ہی مدد چاہوں گا
جی،
کہ قرآن میں کچھ اغراض و مقاصد ان کے بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا اگر ہم دیکھیں تو سورہ یونس میں آیت آتی ہے کہ جب ان سے پوچھا کہ یہ بتوں کے بارے میں، تو خود بتوں کے بارے میں کیا کہتے تھے، ہا اولا شفاعنا عند اللہ
جی،
یہ اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے، چونکہ اللہ پہ ان کا عقیدہ تھا۔ بعض ان میں سے تو اصلا موت کے بعد دوسرے جہان پہ عقیدہ ہی نہیں تھا، لیکن بعض کا تھا
جی،
اس لیے کہہ رہے تھے جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو یہ ہماری شفاعت کریں گے
جی۔
اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مریم میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی آیت مجیدہ ہے کہ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، انہوں نے اللہ کے سوا ان لوگوں کو بت لے لیا، کس لیے؟ لیکونوا لہم عزتا،
تاکہ وہ دیکھتے تھے, وہ سمجھتے تھے یہ ہمارا سمبل ہے عزت کا.
جی جی.
یا ایک اور جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین میں اسی طرح آیت موجود ہے کہ واتخذوا من دون اللہ آلہتا, انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے دوسرے خداؤں کو انہوں نے جو لے لیا وہ کس لیے لے لیا؟
جی.
لعلہم ینصرون, جس طرح کہ کہا گیا کہ جی. یہ ہماری تاکہ ہم مدد کیے جائیں.
صحیح.
لیکن قرآن مجید واضح طور پہ ان جی. سب کو لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتا ہے.
جی.
اور قرآن میں واضح الفاظ میں ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ, انہوں نے اللہ کے علاوہ جو لے لیا آلِہَا, جو خدائے بنا
خدا بنا لیے.
لَا يَخْلُقُونَ, وہ خلق نہیں کرتے, وَهُمْ يُخْلَقُونَ, اور جبکہ وہ خود بنائے گئے ہیں.
صحیح. بالکل.
یعنی انسان کو ایک منطق کے ساتھ, ایک دلیل کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تو خود
تمہاری مخلوق ہے,
اور کیسے تمہاری مدد کر سکتے ہیں. آگے چلتی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ولا یملکون لنفسہم لانفسہم, اور یہ جو بت ہیں یہ اپنے لیے بھی کیا کر سکتے ہیں, نہ کسی ضرر کا یہ مالک
ہیں,
نہ ضرر کے, نہ کسی نفع کے مالک ہیں,
تو پھر تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں.
اور بالکل اسی طرح کہ ولا یملکون موتن ولا حیات, موتن و حیاتن و نشورا, یہ نہ اپنے موت کے اس کے ہم
اختیار ہے,
نہ حیات کا ان کو اختیار ہے. بس
بہت شکریہ. جی جی بالکل, جب وہ اپنے لیے کسی طرح کا فائدہ نہیں رکھتے تو ہمیں کیا پہنچائیں گے. بہت شکریہ قبلہ, یہیں پر آپ سے ہم خدا حافظی کریں گے. بہت شکر گزار ہیں آپ کے, خدا حافظ. محمد عباس صاحب آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, آپ سے بھی یہیں پر ہم خدا حافظی کریں گے. اور ناظرین اسی طریقے سے آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, آپ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.